السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولیس له امام مات میتۃ جاہلیہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایام شہادت حضرت امام سید ساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. تمام امت اسلامیہ کو و تمام عزاداران امام شہید کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی و قول نورانی سرنامہ کلام قرار دیا ہے. حضور کا فرمانا ہے: من مات ولیس له امام مات میتۃ جاہلیہ. جس شخص کو موت آئے اس دنیا سے جا رہا ہو اور مرنے تک اس کا کوئی امام نہ ہو، بغیر امام کے اگر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یہ حدیث نورانی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے اور متن کے ساتھ بھی سنی ہوئی ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں اس حدیث کا وہ نقل یا روایت نقل کی ہے جو دونوں مسالک کی کتابوں میں ہے. اہل سنت کی معتبر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث نورانی انہی الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اور شیعہ معتبر روایات کے اندر یہ روایت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ. اور بعض محدثین نے اس حدیث کے متعلق دعوی تواتر کیا ہے کہ یہ متواتر حدیث ہے، اور تمام راویوں نے اور طبقات نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. من مات ولیس له امام، بہت ہی سادہ آسان سی حدیث ہے. ایک دو دفعہ سننے سے سب کو یاد ہو جاتی ہے. آپ بھی کوشش کریں اپنے ذہنوں میں اس کو محفوظ کر لیں، ازبر کر لیں. بلکہ اگر سب مل کر ہم ایک دفعہ اس کو، چونکہ رسول اللہ کا قول نورانی ہے اور بہت ہی نورانی حدیث ہے، تو اپنی زبانوں کو بھی منور کریں. سب مل کر میں پڑھوں گا، میرے بعد آپ نے پڑھنی ہے ایک دفعہ تاکہ سب کو یاد ہو جائے، تلفظ بھی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
من مات
من مات
ولیس له امام
ولیس له امام
مات
مات
میتۃ جاہلیہ
میتۃ جاہلیہ.
من مات
من مات
ولیس له امام
ولیس له امام
مات
مات
میتۃ جاہلیہ
میتۃ جاہلیہ.
انشاءاللہ اسنا میں مزید تکرار ہوگی یہ حدیث نورانی، اور امید ہے کہ آپ سب کو حفظ ہو جائے گی انشاءاللہ. اس حدیث نورانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین الہی کا ایک بنیادی رکن بیان فرمایا ہے اور امت کا ایک اساسی اور بنیادی فریضہ اور وظیفہ. ایسا رکن جس کے اوپر تمام انسان کی دنیا و آخرت کا دار و مدار قرار دیا ہے, اور وہ ہے امام رکھنا, صاحب امام ہونا اور امام کی بیعت میں ہونا. بعض حدیث اسی حدیث کو دیگر نسخوں میں یوں ذکر کیا گیا ہے, من ماتا ولیس فی عنقہ بیعت لامامن. اس طرح سے بعض روایات میں اور کتب میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. ممکن ہے دو حدیثیں ہوں اور ممکن ہے ایک ہی حدیث ہو اور دو طرح سے اس کو نقل کیا گیا ہو, کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے مر جائے اور اس کی گردن میں بیعت امام نہ ہو اور امام کی بیعت اپنی گردن میں لے کر نہ جا رہا ہو, وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اس کی موت ہدایت پہ نہیں ہے. جاہلیت ہدایت کے مقابلے میں, قرآن کریم کی اصطلاح ہے, جاہلیت در مقابلے ہدایت ہے. اور جاہلیت سے نکلنے کے لیے جو سب سے اہم علامت رسول اللہ نے بیان فرمائی اور مقرر فرمائی ہے, امت کے لیے رہنمائی بیان فرمائی ہے, وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی امام کے ساتھ, کسی امام کے ہمراہ, کسی امام کی امامت کے سائے میں زندگی بسر کرے. اگر امامت کے سائے کے بغیر زندگی میں جیا, کچھ بھی کرتا رہا, عبادتیں کرتا رہا, حج کرتا رہا, صدقات دیتا رہا, نیکیاں کرتا رہا, راہ خدا میں بڑے بڑے قدم اٹھاتا رہا, اپنا مال و منال راہ خدا میں خرچ کرتا رہا, لیکن امام کے بغیر اگر یہ کام کرتا رہا, وہ سب کچھ عقارت چلا جائے گا, حبط ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا, وہ کسی زمرے میں شمار نہیں ہوگا, بلکہ سرے سے یہ انسان ہدایت پہ سمجھا ہی نہیں جائے گا. یہ جاہلیت کے ساتھ معشور ہوگا, اور جاہلیت کا انسان, جاہلیت اسلام سے پہلے جو زمانہ تھا, عصر تھا, جہاں پر دین خدا نہیں تھا اور اللہ کا نظام نہیں تھا, اس نظام کو قرآن کریم نے جاہلیت کا نظام کہا ہے. تو جاہلیت میں جانے کے لیے, جاہلیت کے نظام میں شمار ہونے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بغیر امام و امامت کے گزر جائے. عزیزان توجہ فرمائیں کہ یہ حدیث جو دونوں فریقین میں, اور اس حدیث سے استفادہ کر کے تاریخ میں حکومتوں نے اور لوگوں نے اور مختلف مسالک و مذاہب نے کیا استفادہ کیا ہے اسی حدیث نورانی سے, اور آج بھی یہ حدیث دستاویز بنی ہوئی ہے بعض سلسلوں کے لیے, اور انہوں نے اس حدیث کی آڑ میں اپنے لیے جو سیاسی گروہ بنائے ہیں, جماعتیں بنائی ہیں, پرچم بنائے ہیں, عنوان بنائے ہیں, اور ان کے تحت امت کا ایک حصہ اکٹھا کر لیا ہے, سند کے طور پر اسی حدیث کو وہاں پر نقل کیا جاتا ہے, پیش کیا جاتا ہے. جبکہ حدیث کے الفاظ بہت ہی واضح و روشن ہیں, خصوصاً جو مناسبت ہے آج کی, یا کہیں گزشتہ روز کی, شہادت حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام, امام چہارم سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام, طولانی ترین عہد امامت و عرصہ امامت امام چہارم کا ہے. 35 سال عصر امامت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. عاشورہ 10 محرم 61 ہجری میں عہد امامت شروع ہوتا ہے, اور 12 محرم یا 25 محرم 95 ہجری تک عہد امامت حضرت سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کا جاری رہتا ہے، اور اس 25 سالہ عہد امامت میں جو بہت اہم اثر تھا، چونکہ قیام مقدس سے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، کربلا کے واقعہ کے بعد اور بنو امیہ کے اس ظلم و ستم کے بعد، اور امت کے اندر پیدا ہونے والے بہت سارے شورشیں اور انقلابات کے بعد یہ عصر امامت جاری رہتا ہے، اور اس عصر امامت کو ان 35 سالہ دورے امامت امام علیہ السلام کو ہم نہیں جانتے، یعنی ہمارے لیے یہ بیان نہیں کیا گیا، پیش نہیں کیا گیا، وضاحت نہیں ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت لوگوں نے جو رویے اختیار کیے اور جو انہوں نے طریقے اپنائے اور امامت کے ساتھ جس طرح کا سلوک انہوں نے اپنایا، وہ تاریخ کی ایک سند بن گئی، سلسلہ بن گیا، سنت بن گئی اور وراثت بن گئی، اور وہ وراثت تاریخ میں منتقل ہوتے ہوتے آج تک ہمارے عہد تک پہنچائی ہے۔ آیا امام کے ساتھ اس طرح سے رویہ امت کا ہونا چاہیے جس طرح سے مسلمین کا و مومنین کا رویہ امام چہارم کے ساتھ تھا اپنے عہد امامت میں؟ باب امامت بہت اہم ہے، اس کا ہر چیپٹر بہت اہم ہے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا عہد ہو، امام مجتبیٰ علیہ السلام کی امامت کا عہد ہو، امام سید الشہداء علیہ السلام کی امامت کا عہد ہو، یا آج امام عصر کی امامت کا عہد ہو، ہر عہد پہچاننا ضروری ہے۔ یہ باب ہیں ایک ہی نظام کے جو اللہ نے بشر کے لیے، نجات انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ امامت واحد تنہا اور منحصر نظام ہے اللہ کا، جو انسان کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ صراط مستقیم جو صراط واحد ہے، ہدایت کا ایک راستہ اور ایک ذریعہ، وہ امامت ہے۔ ہر دور میں امامت ہے، نہ یہ کہ نبوت کے بعد اللہ نے امامت کو آغاز کیا ہے، عصر نبوت میں بھی امامت ہی اللہ کا نظام تھا، اور انبیاء کرام علیہم السلام منصب امامت و مقام امامت پر فائز تھے اللہ کی جانب سے۔ قرآن کریم کی گواہی ہے تمام انبیاء کے بارے میں، اور برگزیدہ و اولو العزم انبیاء کی امامت کے متعلق حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی گواہی قرآن کریم میں نص کی صورت میں موجود ہے، اور اسی طرح انبیاء دیگر اولاد حضرت ابراہیم میں سے ان کی امامت کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ انبیاء بھی تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت اور رسالت بھی عطا فرمایا تھا، ان کے اوپر وحی بھی نازل ہوتی تھی، یہ شریعت بھی لے کر لوگوں کے لیے آتے تھے، اور ساتھ ہی اللہ نے ان کو لوگوں کے اوپر، امتوں کے اوپر حق امامت اور عہد امامت بھی عطا فرمایا تھا، اور یہ اپنے زمانے کے لوگوں کے آئمہ بھی تھے، آئمہ خدا اور آئمہ ہدایت تھے۔ اور جب خداوند تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے، مشیت الہی سے عصر نبوت ختم ہوا اور ختم نبوت کا اعلان ہوا، ختم رسالت کا اعلان ہوا، ختم امامت کا اعلان نہیں ہوا، نہ قرآن کریم میں ہوا، نہ قرآن سے پہلے کسی کتاب کے اندر ہوا، نہ قرآن کے بعد کسی نص یا دلیل کے ذریعے سے ہوا، بلکہ اس کے برعکس امامت کے استمرار اور امامت کے دوام اور امامت کے تسلسل پہ تاکید کی گئی کہ ہر عصر کو امام چاہیے۔ احادیث نورانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث میں ہے کہ زمین کبھی بھی امام کے وجود سے خالی نہیں ہوگی، ممکن ہے انسان کے وجود سے خالی ہو جائے لیکن امام کے وجود سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگی۔ بلکہ روایات میں ہے کہ اگر زمین سے انسان ختم ہو جائے خدا نخواستہ تو زمین اپنی جگہ پر قائم رہے گی، لیکن اگر العیاذ باللہ امام زمین پہ نہ ہوا تو زمین قائم نہیں رہ سکتی۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر امام کا وجود اس دنیا سے زمین سے اٹھ گیا تو زمین اپنے باسیوں سمیت نابود ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے امام کا ہونا، امامت کا ہونا اللہ کی جانب سے بشر کے لیے، ہدایت انسان کے لیے، بقائے نسل انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہ اہتمام خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ لیکن انسانوں نے جہاں اللہ کے دین کی پیروی کم کی ہے، اللہ کے رسولوں کی اتباع کم کی ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے مقررہ آئمہ کی پیروی اور اطاعت بھی بہت کم کی ہے۔ آئمہ کے مقابلے میں متبادل حاکم بھی چنے، آئمہ کے مقابلے میں گمراہ اپنے پیشوا بھی بنائے، اور آئمہ کے مقابلے میں طاغوت کو اپنے لیے رہنما اور حاکم کے طور پر چنا۔ ہر دور جو امامت کا گزرا، خواہ وہ نبی کی امامت کا عصر ہو یا وہ وصی کی امامت کا زمانہ ہو یا وہ نائب معصوم کی امامت کا زمانہ ہو، ان کے مقابلے میں لوگوں کی طرف سے منتخب شدہ طاغوت بھی نظر آتا ہے۔ جیسے اللہ کی طرف سے موسیٰ امام بنائے گئے اور فرعون لوگوں کے لیے طاغوت بن کر امامت کے مقابلے میں قائم ہوا، جس کی مثال قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے۔ یہ سلسلہ امامت کا باب لازمی دین کے لیے، چونکہ بنیاد دین کی توحید ہے۔ توجہ سے یہ سماعت فرمائیے عزیزان، جوانان، مومنین، مومنات، دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد اور تشیع کا محور توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی مالکیت، اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اور وہ سب کچھ صفت وحدانیت کے ساتھ۔ اللہ الہ ہے اور واحد الہ ہے، اللہ خالق ہے اور واحد خالق ہے، اللہ رب ہے اور واحد رب ہے، اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ یہی الوہیت اللہ، خالقیت اللہ، مالکیت اللہ، ربوبیت اللہ، یہ اساس و محور ہے دین کا، اور اسی الوہیت وحدانیت اور ربوبیت وحدانی کے تحفظ کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے جو نظام زمین کے لیے بنایا کہ جس کے ذریعے سے، جس کے توسط سے اللہ کی الوہیت کا نظام زمین پہ قائم ہوگا، جس وسیلے سے انسان اللہ کی ربوبیت کے سامنے تسلیم ہوگا اور غیر اللہ کی ربوبیت سے آزاد ہوگا، باہر آئے گا اور طاغوت کی ربوبیت سے باہر آئے گا، اس نظام کا نام اللہ نے، جو محافظ نظام الوہیت اللہ ہے، اس کا عنوان امامت رکھا ہے۔ وہی امامت ہے، امامت اللہ کی الوہیت کے نظام کا نام ہے۔ امام، امام کی الوہیت کا نام نہیں، امام اللہ کی الوہیت کا محافظ امام کہلاتا ہے، اللہ کی ربوبیت کا محافظ اور مروج امام کہلاتا ہے، اللہ کی خالقیت کو نافذ کرنے والا، منوانے والا امام کہلاتا ہے، اللہ کی بندگی کروانے والا امام کہلاتا ہے۔ اگر امام نہ ہو، لوگ اپنے آلہہ چن لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ آلہہ بنا لیتے ہیں، اگر امام نہ ہو، اللہ کے علاوہ ارباب بنا لیتے ہیں، اگر امام نہ ہو اللہ کو چھوڑ کر اپنے مالک بنا لیتے ہیں، اگر امام نہ ہو اللہ کو چھوڑ کر اپنے خالق بنا لیتے ہیں۔ جو انسانوں کو اللہ کی الوہیت پہ قائم رکھتا ہے، اس قطب کا نام، اس محور کا نام جس کے گرد الہیت و الوہیت اللہ کا نظام گھومتا ہے، اس قطب کو اللہ نے امام کہا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، لقد تقمص فلان حاکمیت و امامت کا لبادہ فلاں نے اوڑھ لیا ہے، وہو یعلم اور وہ جانتا ہے بخوبی، ان محلی منہا محل القطب من الرحا۔ یہ جو بھی لبادہ حاکمیت اوڑھ لیا ہے جنہوں نے، وہ جانتے ہیں میرا مقام کیا ہے، اللہ نے میرا مقام اس زمین پہ کیا بنایا ہے، وہ کیا مقام میرا بنایا۔ امام فرما رہے ہیں، علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ کے تیسرے خطبہ کا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس پہلے جملے میں آغاز میں فرما رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے، نظام ہستی بنایا ہے، نظام کائنات بنایا ہے، اس میں انسان بنایا ہے، اس انسان کے لیے نظام ہدایت بنایا ہے، اس انسان کی تدبیر کے لیے اللہ نے دین بنایا ہے، اور اپنی الوہیت کا جتنا نظام بنایا ہے اس سارے رہا میں، اس سارے چکی کے نظام میں، یہ کائنات کا، یہ جو گردش کا نظام ہے، اس نظام کا قطب اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ ان محلی منہا محل القطب من الرحا، میں اس نظام کا قطب ہوں۔ قطب اس ایکسل کو کہتے ہیں جس کے گرد گھومنے والی چیز گھومتی ہے۔ آپ کے پاس ہیں ایسی گاڑیاں ہیں، ایسی سواریاں ہیں، سائیکل ہے آپ کے پاس، سائیکل کا پہیا گھومتا ہے، ایکسل کے گرد گھومتا ہے۔ اسی طرح موٹر سائیکل ہے، اس کا پہیا گھومتا ہے، گاڑی کا پہیا گھومتا ہے۔ ہر گھومنے والی چیز کو ایک محور چاہیے ہوتا ہے تاکہ گھومے بھی اور گھومتے ہوئے اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں، چلتا بھی رہے، حرکت بھی ہو اس میں، لیکن حرکت کے دوران اپنا مدار چھوڑے بھی نہیں، سرکے بھی نہیں، ہلے بھی نہیں، ہٹے بھی نہیں۔ وہ چیز جو اس کو اپنے محور میں قائم رکھتی ہے، اسی کو عربی میں قطب کہا جاتا ہے، وہی قطب ہے۔ اللہ نے نظام بنایا ہدایت انسان کے لیے، امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے اس کا قطب بنایا ہے، اسے میرے گرد ہی گھومنا ہوگا۔ اگر ہٹاؤ گے، اگر اسے میرے محور سے ہٹاؤ گے اور ہٹا کر کہیں اور لے جاؤ گے، تو تمہیں معلوم ہے کیا ہوگا؟ صرف یہ نہیں کہ علی اقتدار سے محروم ہوگا، صرف یہ نقصان نہیں ہوگا، نقصان کا اندازہ ہی نہیں ہے تمہیں۔ جب اگر مثال کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اگر اس زمین کو کوئی بھی، کوئی سائنسدان، کوئی انسانی مداخلت، کوئی اور حادثہ، اس زمین کو اگر سورج کے گرد حرکت کرنے سے، مدار سے ہٹا دے، اگر زمین تھوڑی سی ہٹ جائے، سرک جائے، ابھی جس مدار میں حرکت کرتی ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ سورج زمین کے گرد حرکت کرتا ہے، لیکن کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد حرکت کرتی ہے، نظر یوں آتا ہے کہ سورج چکر لگاتا ہے، لیکن حقیقت میں زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اگر اس زمین کو تھوڑا سا ہٹا دیا جائے، اس کے محور کو تبدیل کر دیا جائے، اس تبدیلی سے کتنا نقصان ہوگا؟ اس سے صرف بارشوں میں متاثر نہیں ہوگا نظام، صرف موسمیات خراب نہیں ہوں گی، صرف ماحولیات خراب نہیں ہوگی، بلکہ زمین اپنے محور سے اگر ذرا سی سرک جائے تو زمین بھی برباد ہو جائے گی، منظومہ شمسی بھی تباہ ہو جائے گا اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے وہ سارا فنا ہو جائے گا۔ معمولی سے، مدار سے ہٹنے سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ عزیزان، اہل پاکستان، اگر نظام اپنے مدار سے ذرا سا ہٹ جائے تو صرف موسمیات میں بگاڑ نہیں آتا، ماحولیات میں بگاڑ نہیں آتا، بلکہ زمین ہی تباہ ہو جاتی ہے، زمین ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے بشریت کا نظام بنایا، اس کی ہدایت کے لیے محور بنایا اور اس نظام کو محور کے گرد گھمایا۔ اب اگر کسی نے مداخلت کر کے اس کو وہاں سے ہٹا دیا، اپنے مفادات کی خاطر، اپنی سیاست کی خاطر، اپنی لالچ کی خاطر، اپنی خواہش کی خاطر، اپنی ہوس کی خاطر، اگر ذرا سا اس نظام کو ہٹا دیا، سرکا دیا، تو فقط ایک شخص کے اقتدار سے محرومی کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ بشریت کو اللہ کی الوہیت سے دور کر دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہو الہ کا مطلب ہم نے جو سنا ہوا ہے، جو بیان کیا گیا ہے ہمارے لیے، جو لکھا گیا ہے، جو پڑھایا گیا ہے، جو مدرسوں میں تعلیم دیا گیا ہے، جو تفسیروں میں وضاحت کی گئی ہے، جو ممبروں کے اوپر بیان کیا گیا ہے، الوہیت کا مطلب الہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی سنا ہے نا ہم سب نے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ عابد، عبادت کرنے والا، اور معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، یہ دین بھی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ہر ایک کو جو عبادت کرتے ہیں انہیں بھی پتا ہے عبادت کیا ہوتی ہے، اور جو عبادت نہیں کرتے انہیں بھی پتا ہے عبادت کیا ہوتی ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے عبادت کرنے والوں میں سے اور نہ کرنے والوں میں سے جسے یہ معلوم نہ ہو عبادت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم و مراد کیا ہے۔ سب جانتے ہیں عبادت کو آسان الفاظ میں اگر اردو ہندی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوجا، پوجا پاٹ عبادت ہوتی ہے، اور جو پوجا پاٹ کرے اس کو عابد کہتے ہیں، اور جس کی پوجا پاٹ کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد، اللہ کے دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ ترجمہ اس کا معلمین نے، علماء نے، مبلغین نے، مفسرین نے، محدثین نے، اہل لغت نے، سب نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور عبادت پوجا پاٹ ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی پوجا پاٹ نہیں کی جا سکتی۔ پس پوجا پاٹ میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی ہو، پوجا پاٹ اللہ کی ہو، پوجا پاٹ اللہ کی ہو، لیکن باقی امور میں آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں پر یہ انحصار نہیں ہے، وہاں پر چونکہ اس میں پابندی آ گئی۔ لا الہ الا اللہ، لا اور اللہ یہ دونوں پابندی لگا رہے ہیں، لا نہیں، ہرگز اجازت نہیں، ممنوع ہے، ممانعت ہے، منع ہے، سخت منع ہے، اللہ کے سوا کسی کو الہ ماننا منع ہے، پس پابند کر دیا گیا۔ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی الوہیت نہیں ماننی تم نے، پابند ہو گیا مسلمان مومن، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا پاٹ نہیں کرنی۔ خوب، اسی لیے اب یہ دین رائج ہو گیا ہے کہ لوگ سارا دن تاغوتوں کے ساتھ، تاغوتوں کی اطاعت میں رہتے ہیں، تاغوت کی فرمان بری میں رہتے ہیں، تاغوت کی فرمان برداری میں رہتے ہیں، ارباب کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہر فرمان کو مانتے ہیں، ان کی حاکمیت میں رہتے ہیں، ان کی حکومتوں میں رہتے ہیں، ان کی حکومتوں کے آئین کو مانتے ہیں، ان کے دستورات کو مانتے ہیں، اور شام کو مسجد میں پوجا پاٹ کا جب وقت آتا ہے تو سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، سجدے اللہ کو کرتے ہیں، لیکن فرمان، فرمان روائی، حاکمیت یہ کسی کی بھی قبول کر لیتے ہیں. فرعون کہاں سے حاکم اعلی بن بیٹھا؟ چونکہ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم نے پوجا اللہ کی کرنی ہے. فرمان روا کوئی بھی ہو سکتا ہے تمہارا, حاکم کوئی بھی ہو سکتا ہے تمہارا, پوجا اللہ کی کرنی ہے. یہ پابندی مسلمان نے مان لی, مومن نے مان لی, قبول کر لی, اور پابندی کے ساتھ اگر پوجا کا دل کرے, اول تو اس کا دل کرتا نہیں ہے, کبھی کبھار پوجا کو دل کرتا ہے, اکثروں کا دل نہیں کرتا, کبھی کبھی دل پوجا پاٹھ پہ آ جاتا ہے کہ چلے آج پوجا, رمضان آ جاتا ہے پوجا پاٹھ کرنی ہے, یا عید کا موقع آتا ہے پوجا پاٹھ کرنی ہے, جمعہ کا دن آ جاتا ہے پوجا پاٹھ کرنی ہے, یا کسی اور جگہ ایسا ماحول بن گیا پوجا پاٹھ کا, پوجا پاٹھ کرنی ہے. کس طرح سے کرنی ہے؟ وضو کرنا ہے آپ نے اور جماعت میں نماز کے ساتھ کھڑے ہو کے. پوجا کا مطلب سجدہ کرنا, سجدہ فقط اللہ کو کرنا ہے. اور یہ کام کر کے مومن سمجھ گیا کہ جو پابندی مجھ پہ لگائی گئی تھی میں اس پہ پابند ہوں, میں پوجا پاٹھ اللہ کی کرتا ہوں. لیکن عزیزان جب قرآن کی طرف رجوع کریں, جب اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں, جب اللہ کے فرمان کی طرف رجوع کریں, تو اللہ کا فرمانا ہے کہ بھائی پوجا پاٹھ کی پابندی نہیں لگائی, پوجا پاٹھ کی پابندی نہیں لگائی. لا الہ الا اللہ یہ پابندی ہی کا نام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تمہارا. لیکن الہ کا مطلب معبود, اور معبود کا مطلب جس کی پوجا پاٹھ کی جائے, یہ نہیں, بلکہ الہ کا مطلب ہے حاکم مطلق, فرمان روائے مقتدر, جس کے اوپر کوئی اور فرمان روا نہ ہو, جس سے اوپر کوئی اور فرمان روا نہ ہو. وہ جو پابندی اللہ نے لی اور اقرار کروایا وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو فرمان روا نہیں ماننا, اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہیں ماننا, اللہ کے سوا کسی کا فرمان نہیں ماننا, اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کرنی, اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے, اللہ کے سوا کسی کا آئین نہیں ماننا, اللہ کے سوا کسی کا دستور نہیں ماننا. ہمیں لگا دیا گیا پوجا پاٹھ کی طرف کہ دین پوجا پاٹھ مانگتا ہے, دین اور کچھ بھی طلب نہیں کرتا, پوجا پاٹھ. لہذا آپ دن کہیں بھی گزارو, پوجا کے وقت اللہ کے گھر آ جایا کرو اور اللہ کی پوجا کر کے اللہ پوجا پہ راضی رکھو, حاکمیت کسی کی بھی قبول کر لو. عزیزان اسی سے روکنے کے لیے کہ لوگ الوہیت خدا سے نکل جائیں گے, حاکمیت میں اپنے آپ کو آزاد سمجھیں گے, لیبرل بنا لیں گے, پوجا پاٹھ میں اپنے آپ کو پابند قرار دیں گے, خداوند تبارک و تعالی نے اسی الوہیت کے, حاکمیت اللہ کے نظام کو قیامت تک کے لیے تحفظ دینے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت, اپنی حاکمیت کا محافظ امام بنایا. اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم آپ کو لوگوں کا امام بنایا جا رہا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ یوں نہیں کہ سجدے بتوں سے ہٹا کے اللہ کو کروانے ہیں, نہ صرف یہ کام نہیں کرنا کہ سجدوں سے ادھر سر ٹیکے ہوئے اٹھا کے ادھر سر ٹکوا دو, اے ابراہیم یہ نہیں امامت, بلکہ مسندیں خالی کرواؤ, اقتدار کی مسندیں خالی کرواؤ. جہاں پر غیر اللہ حاکم بن کے بیٹھا ہے, الہ بن کے بیٹھا ہے, اس الہ غیر اللہ کو اٹھاؤ, اس مسند کو خالی کرو اور اللہ کی طرف سے امام بن کر اس مسند پہ براجمان ہو جاؤ, مسند امامت پہ بیٹھ جاؤ.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
امامت. خلاصہ کریں, وقت بہت قلیل ہے, آنے میں بھی تھوڑی تاخیر ہو گئی ہمیں اور یہاں بھی کچھ وقت گزر گیا, اور آپ نے بعد میں عزاداری بھی انشاءاللہ انجام دینی ہے. میں مختصر عرض کر رہا ہوں عزیزان، امامت اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، حاکمیت، فرمان روائی کو زمین پہ نافذ کرنے کا نام امامت ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ امامت کی حقیقت تو نے مجھ سے پوچھی ہے، تو خدا سب سے پہلے تیرے دل کو صاحب اسرار بنائے، چونکہ امامت اسرار خدا میں سے ہے۔ اگر اسرار جانتے ہو، سر جانتے ہو، رازدار ہو، رازدان ہو، اور تمہارا قلب اور دل محرم راز خدا ہے، تو پھر تو میں یہ راز تمہیں بتا دیتا ہوں امامت کا۔ لیکن اگر میں نے راز بتا دیا اور تم رازدان نہ نکلے، رازدان خدا نہ نکلے، ہم راز خدا نہ نکلے، پھر امامت تمہارے سر کے اوپر سے نکل جائے گی، پھر امامت تمہارے پلے نہیں پڑے گی۔ پہلے دعا دی، سوال پوچھنے والے کو دعا دی، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ یہ مکتب سیالکوٹ سے ہی نکلا ہے، یہ امامت کی تشریح سیالکوٹ سے نکلی ہے، یہ ایک سیالکوٹی کو خدا نے یہ توفیق دی ہے اس امامت کی تشریح کریں۔ ورنہ آپ کتابیں پڑھ لیں، آپ مدرسوں میں جا لیں، آپ بڑے بڑے صاحبان علم و فضل کی مجالس و محافل میں بیٹھیں، یہ تشریح، یہ راز امامت کا اقبال کے علاوہ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، پہلے خدا تجھے رازدان بنائے، پھر میں راز امامت کے راز سے پردہ اٹھاتا ہوں، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، تیرے زمانے کا برحق امام وہی ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر ہو موجود سے بیزار کرے، یعنی جو تجھ سے لا الہ الا اللہ کہلوا دے، اور جو تجھ سے لا الہ الا اللہ نہ صرف کہلوا دے بلکہ تجھ سے لا کروا دے، تجھ سے لا الہ الا اللہ کروا دے، وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے۔ حاضر و موجود، کیا چیز حاضر و موجود؟ حاضر و موجود سے مراد یہ عمارتیں اور یہ روڈ اور یہ سڑکیں اور یہ مارکیٹیں نہیں، حاضر و موجود یعنی اللہ کی الوہیت سے ہٹ کر جو کچھ موجود ہے، جو کچھ لوگوں نے حاضر کر لیا ہے، جو تجھے مسندیں نظر آتی ہیں جن پر انسان الہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، امام برحق وہ ہے جو اس حاضر و موجود سے تجھے بیزار کر دے، اس حاضر و موجود سے تجھے دور کر دے، جو تجھے حاضر و موجود کا پرستار بنا دے، وہ تیرے زمانے کا امام نہیں بلکہ فتنہ ہے، وہ تیرے زمانے کا فتنہ ہے جو تجھے سلاطین کا پرستار بنا دے، جو تجھے بادشاہوں کا، حکمرانوں کا پرستار بنا دے۔ فتنہ ملت بیضا ہے، ملت بیضا اسلامی، ملت اسلامی کو کہتے ہیں ملت بیضا، روایت کا لفظ ہے، اس لیے علامہ نے اس کو امت کے لیے استعمال کیا، امت اسلامی، امت بیضا یا امت ملت بیضا۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمانوں کو امامت سے دور کرے، اللہ کی الوہیت سے دور کرے، اللہ کی فرمان روائی سے نکال کر اور سلاطین کا پجاری بنا دے، اس کی امامت ملت کے لیے فتنہ بیضا ہے، فتنہ ملت ہے، فتنہ گمراہی ہے ملت بیضا کے لیے۔ عزیزان، امامت اللہ کی الوہیت کے تحفظ کے نظام کا نام ہے۔ رسول اللہ کیوں فرما رہے ہیں، من ماتا وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، جو مر گیا اور اس کا کوئی امام نہ ہوا تو وہ یقیناً جاہلیت کی موت مرا ہے۔ جاہلیت، اس جاہل اس کو نہیں کہتے جس کے پاس ڈگری نہ ہو، جاہل اسے نہیں کہتے جس نے سائنس نہ پڑھی ہوئی ہو، جاہل اس کو نہیں کہتے جو مدرسے میں نہ گیا ہو، جاہل اس کو نہیں کہتے جو پڑھا لکھا نہ ہو، قرآن کا فرمانا ہے، جاہل کس کو کہتے ہیں اور جاہلیت کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اللہ کا فرمانا ہے کہ جاہل اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم مان لے اور اللہ کے نظام کے علاوہ کسی کے نظام کو قبول کر لے، یہ انسان جاہل ہے، یہ جاہلیت کا انسان ہے۔ یہ کام امام کے بغیر ناممکن ہے، اللہ کی الوہیت میں آنا، امام کے بغیر زندگی، یہ جو رسول اللہ نے فرمایا من ماتا ولیس لہ امام۔ چند روز قبل ایک مجلس میں میں نے آپ کی مطبوعاتی میڈیا کی ایک اصطلاح کے سہارا لیا اسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے۔ آج دن آپ کے خبروں میں یہ بات آتی رہتی ہے، پارٹیوں کے پاکستان کی ناپائیدار سیاست میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ کبھی ایک جماعت عروج پر ہوتی ہے، پھر وہ زیرو ہو جاتی ہے، پھر وہ اعتاب میں آ جاتی ہے، اور اس کے لیے لفظ یہ استعمال کرتے ہیں کہ اسی پارٹی کے اندر، کسی پارٹی کے اندر مائنس ون فارمولا، سنا ہوا ہے آپ نے مائنس ون فارمولا؟ معلوم نہیں سیالکوٹ والوں نے سنا ہوا ہے یا نہیں، آپ کے رد عمل سے لگتا ہے نہیں سنا ہوا ہے۔ مائنس ون فارمولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارٹی سربراہ کے بغیر، پارٹی سربراہ سے ہیئت مقتدرہ کو، حاکم مقتدر کو چڑ ہے، اچھا نہیں لگتا کسی بھی وجہ سے، پارٹی سربراہ، پارٹی کا جو بڑا ہے، ہیڈ ہے، اس کے بغیر پارٹی باقی افراد قبول ہیں، جماعت قبول ہے، لیکن پارٹی کا جو رہنما ہے یا بڑا سربراہ ہے وہ قبول نہیں ہے، اس کے ساتھ انبن ہو گئی ہے۔ اور عموماً سیاسی طور پر گٹھ جوڑ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اس سربراہ کو سائڈ پہ کر دیں، باقی آپ لوگ آ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیا؟ مائنس ون مار فارمولا، مائنس ون فارمولا۔ مائنس ون یعنی ایک فرد پارٹی سے جو سربراہ ہے اسے نکال دو، باقی سب تم قبول ہو، ہمیں باقیوں سے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے رہتے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ وہ مائنس ون کر کے باقی سب کو اجازت دے دیتے ہیں، ہو چکا ہے۔ آپ ایسی معروف شخصیات ہیں کہ میں اس مقدس مجلس میں نام نہیں لینا چاہتا ایسے افراد کا، ممبر مقدس سے، چونکہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے نام لیے جائیں، لیکن آپ جانتے ہیں کون کون ہیں اور مائنس ون کیا گیا ہے ان کو۔ یہ مائنس ون فارمولا منہائے رہبر یا منہائے لیڈر، منہا فارسی لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے منہا کرنا، تفریق، فارسی میں اس کو کہتے ہیں منہا، منہا نکالنا، جمع کے مقابلے میں ہے نکالنا، منہا کرنا، اردو میں، پنجابی میں بھی پڑھانے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو، منہا کریں، اس سے خرچے منہا کر دیں، یہ ٹیکس منہا کر دیں، فلاں منہا کر دیں، نکالنا۔